بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، برخہ 28 جولائی 2000، مسجد دارالسلام باغ کنا لاہور. محترم جناب ڈاکٹر سرار عالم صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان عرب اسرائیل ڈیڈ لاک اور حزب المجاہدین کی جنگ بندی. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الكهف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يفعل ذلك منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين. گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران دو بہت ہی اہم واقعات ہیں جو ظہور پذیر ہوئے ہیں. ایک بر اعظم ایشیا کے بالکل مغرب میں، فلسطین میں، یعنی اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جو مذاکرات جاری تھے، تقریباً 3 ہفتے تک مسلسل جو جاری رہے واشنگٹن میں، بالآخر ان کی ناکامی کا اعلان کر دیا گیا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ ساری گفت و شنید جو شروع ہوئی تھی خلیج کی جنگ کے بعد سے، 1997 سے یہ کام شروع ہوا ہے، اب 8 سال ہو گئے ہیں اس گفتگو کو، اور اس میں نہ معلوم کتنے اس کے ادوار آئے ہیں. کچھ بعض معاملات میں پیش رفت بھی ہوئی، کچھ بہتری کی شکلیں بھی سامنے آئیں، لیکن یاد ہوگا کہ میں نے بارہا کہا تھا کہ یہ ڈیڈ لاک ہوگا آ کر یروشلم کے مسئلے کو، بیت المقدس کے مسئلے کو. یہودیوں نے یہ پختہ وعدہ کیا ہوا ہے اسرائیل کی حکومت نے، اور جو بھی سیکولر مزاج کے لوگ ہیں جو وہاں حکومت میں ہیں، بلکہ حال ہی میں ایک کتاب پڑھی ہے، دی 13th ٹرائب، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. ایک شخص نے بڑی تحقیق کی ہے کہ آج جو یہودی دنیا میں موجود ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ یافس کی نسل میں سے ایک گروہ، جیسے کہ ترک اسلام لے آئے امت مسلمہ میں شامل ہو گئے تھے، ایسے ہی ایک زمانے میں یاجوج ماجوج کا جو علاقہ ہے اس میں سے ایک شہنشاہ تھا بولان، اور اس نے یہودیت قبول کر لی تھی اور ایک بڑی عظیم مملکت قائم رہی ہے. یوں سمجھیے کہ یہ جو آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے، ادھر بحیرہ اسود ہے اور ادھر جو ہے بحیرہ کیسپین ہے، اس کے مابین سے اوپر جائیں تو اس علاقے میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم رہی ہے خزاریا، اور یہ یہودی مملکت تھی. اور یورپ میں جو لوگ، خاص طور پر ایسٹرن یورپ میں، پولینڈ وغیرہ میں جو کثیر تعداد میں، روس میں جو کثیر تعداد میں یہودی ہیں، وہ اصل میں اس نسل سے ہیں. ان کو اشکنازی کہتے ہیں. اشکنازی جو یہودی ہیں وہ در حقیقت بنی اسرائیل نہیں ہے، وہ حضرت یعقوب کی نسل سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا. نسلاً ان کا معاملہ مختلف ہے. البتہ جو لوگ جس کو کہ بن گوریان نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ڈائسپورا کے دوران میں جو ہمارا گولڈن ایرا ہے وہ مسلم اسپین ہے. تو جو وہاں پر آباد تھے یہودی وہ اصل ہیں یہودی. چنانچہ مغربی یورپ کے اندر جو لوگ آباد تھے ان میں یہودی اصل بنی اسرائیل میں سے ہیں. باقی اکثر و بیشتر جو یہ مشرقی یورپ اور رشیا وغیرہ سے یہودی آ کے آباد ہوئے ہیں اسرائیل میں وہ اصل میں یہودی ببانی بنی اسرائیل میں سے نہیں. بہرحال یہ جو اس وقت کی حکومت ہے یہ اشکنازی جو لوگ ہیں انہی کے ہاتھ میں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو سیکولر مائنڈڈ ہیں. لیکن انہوں نے مذہبی یہودیوں کو یہ رشوت دیے ہوئی تھی کہ یروشلم کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, یروشلم ہمارا مستقل دار الخلافہ ہوگا, نہ ہم اسے تقسیم ہونے دیں گے نہ کسی بھی درجے میں عربوں کی شراکت اس میں ہم قبول کریں گے. دوسری طرف فلسطینی جو ہے یاسر عرفات جن کی قیادت کر رہے ہیں اس وقت, وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس سے یا بیت المقدس سے اس کا مشرقی حصہ ہمیں ملنا چاہیے لا محالہ, جس میں مسجد اقصیٰ بھی ہے اور اسی میں دوم آف دی راک جو ہے قبۃ الصخرہ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا تھا وہ بھی ہے. تو وہ در حقیقت اس وقت تو گویا کہ وہ یہودیوں یا عیسائیوں کا نہیں بلکہ اصل مسلمانوں کا متبرک مقام ہے, اور اس کے آس پاس جو بھی علاقہ ہے بیت المقدس کا وہ مسلمان ہی آباد تھے وہاں, اور اب بھی بہت کافی بڑی تعداد میں اگر کہ کچھ یہودیوں نے منہ مانگے دام دے کر وہاں ان کی جائیدادیں خرید لی لیکن پھر بھی ابھی وہ عرب کوارٹر کہلاتا ہے, اب بھی وہاں پر عرب آباد ہے. تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اگر فلسطین کو تقسیم کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہودی ریاست اسرائیل ہوگی اور ایک فلسطینیوں کی آزاد ریاست ہوگی, تو ہمیں بیت المقدس سے بھی اپنا حصہ لازماً ملنا چاہیے تاکہ یہ تقسیم ہو جائے شہر. مشرقی یروشلم جس میں کہ ہمارے یہ مقدس مقامات ہیں یہ ہمارے پاس ہوں, اور وہ ویسٹ بینک آف غازہ کے ساتھ ملحق بھی ہیں, تو جو تم ہمیں دینا چاہتے ہو علاقہ فلسطینی ریاست کا اس کے ساتھ وہ ملحق ہے, اس کو تقسیم کرو اور یہ ہمارا دارالخلافہ ہوگا فلسطینی ریاست کا. لیکن اس مسئلے پر کسی درجے میں بھی کوئی مفاہمت کی صورت پیدا نہیں ہو سکی. کلنٹن نے بہت کوشش کی ہے, سرکور کوشش کی ہے, جس قدر اس نے محنت کی ہے جتنا وقت صرف کیا ہے, پھر ایک دفعہ ناکامی کا اعلان ہو رہا تھا لیکن پھر وہ جا رہا تھا جاپان جو کہ ایک وہاں پہ جی ایٹ کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی, تو کہہ کر گیا کہ ابھی آپ لوگ اور ٹھہرے اور یہ اس دوران میں بھی کچھ بات چیت جاری رکھے, پھر وہ آیا ہے تو سیدھا وہی پہنچا کیمپ ڈیوڈ. اپنی امکانی کوشش اس نے کی ہے لیکن اس کی طرف سے جو فارمولا آیا تھا وہ بھی یہ تھا کہ یروشلم بحیثیت مجموعی تو اسرائیل کے پاس رہے گا, البتہ اس کے مشرقی علاقے کے کچھ حصوں میں ایک پارشل سوورنٹی جو ہے وہ فلسطینیوں کو حاصل ہو جائے گی. وہ یا تو صرف سول معاملات جو ہوتے ہیں کارپوریشن وغیرہ کے معاملات, اس کی حد تک یروشلم کے مشرقی حصے کے بھی کچھ حصے, وہ بھی پورے کو نہیں, کچھ حصوں میں پارشل سوورنٹی فلسطینیوں کو حاصل ہو جائے گی, لیکن شہر یکجا ہو کر مکمل کا مکمل اسرائیلی ریاست کا دار المقام ہوگا. یہ وہ بات ہے کہ جس کو کسی صورت میں بھی فلسطینی قبول نہیں کر سکتے, اور میں نے عرض کیا تھا بارہا کہ یہ آ کر ساری گفت و شنود جو ہے ٹوٹے گی اس یروشلم کے مسئلے پر, اور وہ وقت اب آ گیا ہے. صدر کلنٹن نے جو اعلان کیا اس کی ناکامی کا, تو واقعہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر کیونکہ اب دیکھنے کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں, بی بی سی سے وہ سارے مناظر نظر آ جاتے ہیں, تو بہت کھسیانی کیفیت میں تھے. یاسر عرفات جب واپس پہنچے تو ان کا بہت شاندار استقبال ہوا ہے, ورنہ اگر کہیں یروشلم کے معاملے میں اگر کہیں وہ کمزوری دکھا کر واپس آئے ہوتے تو شاید ان کا وہاں اترنا اور زندہ بچنا ممکن نہیں تھا, اس لیے کہ فلسطینی جو ہیں وہ اس مسئلے پر ان کے جذبات بھی بہت گرم ہیں, اور وہ کسی درجے میں بھی فلسطین کے معاملے میں بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں زیادہ سے زیادہ جو گوارا کر سکتے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل قائم ہوا تھا تو اس وقت یہ یروشلم جو ہے یہ ڈیوائڈڈ سٹی تھا, جیسے برلن ڈیوائڈڈ تھا, ایسٹ برلن ویسٹ برلن, ویسٹ جرمنی کے پاس ایک حصہ تھا اور ایسٹ جرمنی کے پاس جو ہے وہ ایک حصہ تھا, اسی طرح جو ایسٹرن پارٹ تھا اس کا جس میں کہ یہ میں نے عرض کیا مسجد اقصیٰ بھی ہے اور وہیں پر جو ہے قبۃ الصخرہ بھی ہے, یہ مسلمانوں کے پاس تھا. تو سن 67 کی جنگ میں پھر یہ فتح کیا انہوں نے. تو جب ساری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس پر ہو رہی ہے کہ اب جو مصالحت ہے اس کا اصول یہ ہے کہ جو علاقے 67 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا جن پر, وہ واپس کیے جائیں, اگر سینائی پیننسولا واپس کیا تھا مصر کو جب انوار سادات نے تسلیم کیا تھا اسرائیل کو، اور گولان ہائٹس بھی اکثر و بیشتر دینے کو تیار ہیں یہ سیریا کو اگر ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے، صرف تھوڑی سی پٹی رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس، اور اسی پر سیریا کے ساتھ بھی شام کے ساتھ بھی جو مذاکرات تھے وہ بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے تھے، اسی طریقے سے انہیں مشرقی حصہ جو ہے بیت المقدس کا جو انہوں نے فتح کیا 67 میں وہ واپس لینا چاہیے. اس میں خاص چیز کے جو اعلان اس وقت کر دیا ہے بلکہ کافی عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں یاسر عرفات صاحب، وہ یہ ہے کہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کم وٹ میں 13 ستمبر کو ہم نے اعلان کر دینا ہے اپنی آزاد فلسطین ریاست کا. یہ گویا کہ اب اعلان جنگ ہوگا اسرائیل کے ساتھ، اگر بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی ٹریٹی کے، اگر بغیر کسی مفاہمت کے یک طرفہ اعلان ہوا کہ یہ اب ہماری فلسطینی ریاست آزاد ریاست ہے، تو پھر یہ چیز جو ہے یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ بارود کے ذخیرے کو آگ دکھانے کے مترادف ہوگی. اور اس صورت یہ ہو چکی ہے کہ وہ شکل جو تھی کہ جیسے آج سے 9-10 سال پہلے جب خلیج کی جنگ ہو رہی تھی تو صورتحال بہت مختلف تھی. بیشتر عرب ممالک جو ہیں وہ عراق کے خلاف، صدام حسین کے خلاف، جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ شامل تھے. اب صورتحال بدل رہی ہے، چنانچہ اس مسئلے میں مصر نے بھی کہا ہے کہ ڈٹے رہو پیچھے مت ہٹو، سعودی عرب نے کہا ہے کہ ڈٹے رہو پیچھے مت ہٹو. تو گویا کہ اب جو پولرائزیشن ہو رہی ہے وہ پولرائزیشن اس پر ہو رہی ہے کہ تمام عرب ممالک ایک طرف ہوں گے، اور ظاہر بات ہے کہ تمام دوسرے مسلمان ممالک بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور دوسری طرف یہ مغربی اتحاد ہوگا. یہ پولرائزیشن جو ہے یہ اب سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ مصر کے جو صدر ہیں حسنی مبارک انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جیسے ہی یاسر عرفات اعلان کرے گا اپنی آزاد ریاست کا ہم فوراً تسلیم کر لیں گے. گویا کہ ابھی 1.5 مہینہ پڑا ہوا ہے لیکن حسنی مبارک صاحب ریکارڈ پر آ گئے ہیں کہ ہم فوراً تسلیم کر لیں گے. گویا کہ یہ ایک طرح سے امریکہ کو گڈ بائی امریکہ کہنے کے مترادف ہے کہ اب ہم تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے کہ تمہاری منشا ہے یا نہیں ہے، کہیے کیا حکم ہے، دیوانہ بنوں یا نہ بنوں، یہ اس کا معاملہ ختم ہوا. اب ہماری بات جو وہ یکسو ہے کہ یہ عرب کوز کا معاملہ ہے کہ اس کے اندر ہم اب کوئی بھی یعنی دو طرفہ پالیسی نہیں ہوگی. اور یہی معاملہ خاص طور پر جو سعودی عرب ہے، جو اب ولی عہد ہیں اس وقت، جو پرنس عبداللہ ابن عبدالعزیز، ان کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ آپ ڈٹے رہے پیچھے نہ ہٹے. یوں سمجھیے کہ اس وقت عرب ورلڈ جو ہے اور ان میں سب سے زیادہ پرو امریکہ یہی دو ملک ہیں، مصر اور سعودی عرب. تو گویا کہ اب وہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، امریکہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر یہ آزاد ریاست کا اعلان کیا فلسطینیوں نے تو ہم امداد بند کر دیں گے. یہ ابھی صرف دھمکی یہی آئی ہے، لیکن یہ کہ میں جو کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ الملحمۃ العظمیٰ جس کا ذکر بارہا میں نے کیا ہے، جو احادیث کی کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ ہے باب الملاحم میں، یہ اس کے لیے اب میدان میں بالکل تیار اور ہموار ہو رہا ہے. اس لیے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ سکے، اس لیے کہ نوجوان خون ہے، حماس کی ایک بڑی زبردست تحریک موجود ہے، پورے عالم عرب میں ایک جہاد کا غلغلہ موجود ہے، پورے عرب ممالک سے افغانستان میں آ کر لوگوں نے جہاد میں حصہ لیا، اپنی جانیں دی ہیں، اور پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ عالم اسلام میں جو ہے وہ جہاد کا غلغلہ ہے، بہت شور ہے. اس صورتحال میں جو نقشہ سامنے آ رہا ہے وہ الملحمۃ العظمیٰ کا ہے. یہ الملحمۃ العظمیٰ یہ تو ہے حدیث کا لفظ. قرآن مجید میں میرے نزدیک اس کی جو پیشین گوئی ہے یا خبر ہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں ہے. سورہ کہف پر میں یہاں کچھ عرصے پہلے 2-3 جمعوں میں گفتگو کر چکا ہوں کہ فتنہ دجال کے ساتھ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، آج میں وہ باتیں نہیں دہراؤں گا، لیکن یہ کہ اس دجال کے ساتھ ہی اس ملحمۃ العظمیٰ کا تعلق ہے. چنانچہ 2 روایات ہمیں ملتی ہیں احادیث میں. ایک روایت جو ہے وہ تو حضرت معاذ بن جبل سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کہ جس کی روح سے حضور نے فرمایا کہ ملحمۃ العظمیٰ کے بعد خروج دجال میں 6 مہینے کا فصل ہوگا، 7ویں مہینے میں دجال خروج کرے گا، نکل آئے گا. تو ملحمۃ العظمیٰ جو ہے در حقیقت اس کا ہی ایک اپینڈکس سمجھ لیجئے، زمینہ سمجھ لیجئے، وہ ظہور یا خروج دجال ہے. ایک دوسری روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن بشر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی میں بھی ہے اور یہ ابو داؤد میں بھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کہا گیا 6 سال کا فصل ہوگا، تو 6 مہینے یا 6 سال، یہ 2 روایتیں تو ہمارے پاس ہیں، اور چونکہ سنن ابی داؤد میں دونوں روایتیں ہیں لہذا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہے، حاضہ اصح، یعنی جس میں 6 سال کہا گیا ہے کہ ملحمت عظمیٰ کے 6 سال کے بعد، یعنی یہ جنگوں کا سلسلہ 6 سال تک جاری رہے گا اور اس کے بعد پھر خروج ہوگا دجال کا. تو یہ بہرحال اس وقت مجھے ان حادث کا تذکرہ صرف اس اعتبار سے کرنا تھا کہ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور دجال کے فتنے کا تعلق جو ہے سورہ کہف کے ساتھ وہ ہر شخص کو معلوم ہے. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ جو بالکل آغاز میں ذکر ہوا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، کل تعریف کل ثنا کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی. کتاب مبین، کھلی کتاب، صاف کتاب، صریح کتاب، اپنے مدلول کے اوپر بالکل واضح کتاب. قیمن، بہت سیدھی، سیدھا راستہ دکھانے والی، قائم و دائم کتاب. لینذر باسن شدیدم من لدنہ، تاکہ خبردار کر دیں ایک بہت بڑی جنگ سے جو خاص اللہ کی طرف سے مسلط ہوگی. باسن یہاں پہ عام طور پر چونکہ یہ لفظ جو آتا ہے کسی بڑی مصیبت، کیٹاسٹرافی جس کو آپ انگریزی میں کہیں، کوئی بہت بڑا جو ہے ٹرمائل، باسا جمع کے سنسیزے میں آتا ہے تو اس کے معنی فقر و فاقہ، بھوک، لیکن واحد کے سیزن میں آتا ہے تو کوئی اور بڑی مصیبت یا جنگ کے معنی میں بھی آتا ہے. وحین البعث، چنانچہ آیہ بر جو بہت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی، والصابرین فی البعثاء والضراء وحین البعث، وہاں باسا جمع میں بھی آ گیا اور حین البعث بھی آیا ہے، اور سب نے ترجمہ کیا ہے کہ شروع میں باسا جو آیا ہے اس سے مراد ہے فقر اور فاقے کی تکلیف، اور آخر میں حین البعث سے مراد ہے جنگ. تو اگرچہ اکثر ہمارے ہاں مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لینذر باسن شدیدن میں کہہ دیا بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آفت، وہ اخروی عذاب بھی ہو سکتا ہے، کوئی دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے خاص طور پر سورہ کہف پر بہت غور و فکر کیا، اور آج سے 60 سال پہلے انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، اگرچہ بڑا وہ ان کا انداز جو ہے لکھنے کا وہ بڑا دقیق اور مشکل ہے اور باتیں جو ہے ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں، ویسے یہ کہ سورہ کہف پر ان کی کتاب مل جاتی ہے بازار میں جس کے اندر یہ سارے مباحث موجود ہیں. انہوں نے اس کا ترجمہ جنگ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ در حقیقت جیسے دجال کے خروج سے 6 مہینے یا 6 سال قبل ایک بہت بڑی جنگ کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل اسی طرح وہ سورہ مبارکہ جس کو حضور نے فتنہ دجال کے لیے ایک سیر قرار دیا ہے کہ اگر وہ سورہ تم پڑھتے رہو گے، اس کی ابتدائی آیات خاص طور پر، اس کی اختتامی آیات خاص طور پر، اور اگر ہر جمعے کو پڑھ لیا کرو گے تو دجال کے فتنے کے اثر سے محفوظ رہو گے. تو دجال کے فتنے سے اس سورہ مبارکہ کا گہرا تعلق وہ احادیث سے ثابت، اور اسی کے شروع میں یہ آ رہا ہے لینذر باسن شدیدم من لدنہ، وہ جنگ ہو بہت بڑی. اب دیکھیے یہ کہ یہ من لدنہ ہو، خاص اس کی طرف سے، یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جنگیں اگر ہوتی رہی ہیں دنیا میں، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، اسی صدی میں 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، اس سے پہلے اور بھی دنیا کی تاریخ میں جنگیں ہوئی ہیں، یا فرق کیجئے کوئی عذاب بھی آیا ہے مختلف قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر باس کا ترجمہ وہی کیا جائے تو اس میں بھی من لدنہ ہو، خاص اللہ کی طرف سے، اس کا ایک سبب ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہوگی یہ اصل میں 2 امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے گی. ایک سابقہ امت مسلمہ یہود، جن کا آخری خاتمہ ہوگا اس جنگ کے بعد، جب دجال نکلے گا تو دجال کو بھی حضرت مسیح علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس وقت آخری قتل عام ہوگا یہود کا، اس لیے کہ وہ مستحق ہو چکے تھے عذاب الہی کے. حضرت مسیح کو کا انکار کیا، حضور کا انکار کیا، حضرت مسیح کو تو سولی پر چڑھوا کر دم لیا اپنے طور پر، باقی اللہ نے جو کیا وہ تو اللہ جانتا ہے اور حضرت مسیح کے علم میں ہے، یا ہمارا ایمان ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، لیکن یہ کہ انہوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوایا ہے. اس اعتبار سے کنڈمڈ ملعون قوم ہے، مغضوب علیہم قوم ہے، لیکن ان کو اللہ نے ایک رعایت دی ہے، موقع دیا ایک اور، عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں فرمایا اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمانے کو تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی سابقہ روش جاری رکھی تو پھر ہم بھی وہی کریں گے، ویسے ہی عذاب تم پر نازل کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، اگر اب بھی چاہتے ہو اس قرآن کے دامن میں آ جاؤ، یہ تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ، جسے قیم کہا سورہ کہف میں وہ یہاں پر اقوم آیا ہے، افعال التفضیل، سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے جو قرآن دکھاتا ہے. لیکن یہ بدبخت جو ہے اس میں بھی محروم رہے، بلکہ انتہائی دشمنی ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور امت مسلمہ کے ساتھ پوری تاریخ جو ہے دشمنی پر بھری ہوئی. اس حوالے سے ان کا آخری عذاب اب آنے والا ہے، جیسے کہ قوم نوح کو ختم کیا گیا، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم شعیب کو، آل فرعون کو، یہ کیوں کیا گیا؟ رسولوں کے انکار کی پاداش میں. تو وہ رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، رسولا الی بنی اسرائیل، ان کے انکار کی پاداش میں وہ سزا جو ہے ڈیلیڈ تو ہے، ذرا دیر میں آ رہی ہے، مؤخر کی گئی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کسی شخص کو، کسی ملزم کو، قتل کے مجرم کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اب اس کی پھانسی ہونے میں کچھ دیر ہو سکتی ہے، وہ وقت جو ہے گزر جاتا ہے، ایسے ہی یہ کنڈمڈ نیشن جو ہے اپنے آخری جو ہے عذاب سے دوچار ہوگی، اور ایک ایک ان کا بچہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس ملاحم کے آخری کنارے پر جا کر، جبکہ یہود کا ایک لیڈر جو ہے وہ مسیحا ہونے کا دعویٰ کر کے ایک فالس پروفٹ بن کر، اینٹی کرائسٹ بن کر سامنے آئے گا، اور اس کے بعد جو مقابلہ ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام نزول فرمائیں گے، ان کے ہاتھوں دجال قتل ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے موجودہ امت مسلمہ کو بھی سزا دینی ہے، اور خاص طور پر اس امت مسلمہ کا جو نیوکلیس ہے، عرب، جن میں سے حضور خود تھے، جن کی زبان میں قرآن کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے ان کی اپنی مادری زبان میں، اور پھر انہوں نے دین کو پیٹھ دکھائی. جب تک کلونیل پاورز جو ہے وہ ان کے اوپر حکمران تھی، چلیے کوئی عذر تھا کہ ہم کیا کریں، ہم تو دبے ہوئے ہیں، ہمیں تو مغلوب کر لیا گیا، مستضعفین ہیں ہم. لیکن آزاد ہونے کے بعد بھی کیا کیا ہر عرب ملک نے، یا اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف، اور یا کر لیا ماسکو کی طرف، کسی نے بھی اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا، ایک نے بھی نہیں کیا. اس حوالے سے اس امت مسلمہ میں سب سے بڑی مجرم قوم ہے یہ عرب، اور ان کو جو ہے سزا ملنے والی ہے. یہ ملاحم کا جب معاملہ آئے گا، در حقیقت ملدن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی جو اس کی سنت ثابتہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، کہ رسولوں کی دعوت کا انکار کرنے والے جو ہیں انہیں کیفر کردار تک لازمن پہنچایا جاتا ہے. وہ سنت تو ہے کہ جو یہود کے بارے میں ہوگی، لیکن مسلمانوں کے بارے میں، عربوں کے بارے میں اس طرح کے عذاب کی شکل ہوگی جس کو کہ سورہ سجدہ میں کہا گیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ظاہر بات ہے امت مسلمہ کے خاتمے کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن یہ کہ سزا ملتی ہے، جیسے کہ پہلے عربوں کو ملی ہے. ایک مرتبہ ہسپانیہ میں جو خاتمہ ہوا ان کا، آپ کو معلوم ہے، ایک ایک بچہ ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا قتل کر دیے گئے، یا بھر بھر کر جہازوں کے اندر اور انہیں لا کر ڈمپ کر دیا گیا شمالی افریقہ کے ساحل پر. یہ 1492 میں ہوا ہے غرناطہ، سقوط غرناطہ، اور 1502-3 تک جو ہے صاف کر دیا کہ کوئی مسلمان بچا نہیں. پورے جزیرہ نما آئبیریا جس کو کہتے ہیں، آئبیرین پیننسولا، ایک مسلمان نہیں بچا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ لوگوں نے عیسائیت اختیار کر کے جان بچا لی، لیکن اندرونی طور پر وہ مسلمان رہے. یہی معاملہ وہاں یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے، یہودی میں کچھ ایسے تھے یہودیوں کے خلاف بھی، اس لیے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو سپورٹ کیے دے رکھی تھی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بن گوریون نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارا ڈائسپورا کا دور ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو ہے وہ مسلم اسپین ہے، وہاں ہمیں بہت سہارا ملا. اس حوالے سے یہودیوں کو بھی یہی معاملہ کیا گیا تھا، ان میں سے بھی کچھ عیسائیت اختیار کر کے بظاہر انہوں نے اپنی جانیں بچائی ہیں، مسلمانوں میں سے بھی شاید ایسے کچھ ہو. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے اب کچھ وہاں سے لوگ نکلنے شروع ہوئے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے صرف چھپایا تھا اپنے آپ کو، ورنہ ہم نے تو اسلام جو ہے اس کو چھوڑا نہیں تھا. لیکن یہ کہ یہ جو عذاب کی شکل ہوئی تھی آج سے 500 برس قبل، یہ اس کا یوں سمجھیے ایک ریپلیکا آنے والا ہے، بہت بڑی جنگ جو آنے والی ہے. تو اس کے حوالے سے میرے نزدیک سورہ کہف کی پہلی آیت، دو آیتیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. اور تاکہ بشارت دے یہ کتاب ان اہل ایمان کو جو اچھے عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے اللہ کے پاس. ما کسین فیہ ابدا, اور اس اجر میں, اچھے اجر میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, اور خاص طور پر خبردار کر دے یہ کتاب ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. اگرچہ اللہ کے لیے بیٹا بیٹی کا معاملہ عربوں نے بھی کیا ہے کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا, لیکن یہ اس طرح کا ان کا عقیدہ نہیں تھا جیسے کہ عقیدہ ڈگما جسے کہتے ہیں, جیسا کہ عیسائیت میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا صلبی بیٹا کہتے ہیں. صلبی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, اللہ کا صلبی بیٹا ہے. اس حوالے سے اتنی بڑی جسارت اور اتنا بڑا شرک جو ہے دنیا کی کسی اور قوم نے نہیں کیا کہ جتنا یہ عیسائیوں نے کیا. اور اس کے ہی نتائج ہیں درحقیقت, جو میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ مذہب سے جو پھر نفرت پیدا ہوئی اور جو مذہب کا مذاق اڑا ہے یورپ کے اندر, وہ درحقیقت اس کا رد عمل ہے. لیکن جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا, احادیث میں ان جنگوں کا تذکرہ ہے, لیکن اس جنگ کے دو مراحل تھے. آج جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگرچہ اس سے پہلے جب وہ خلیج کی جنگ ہو رہی تھی میں نے یہ چیزیں اس وقت بھی بیان کی تھیں, اس جنگ کے دو مراحل ہیں. ایک مرحلہ میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا, جو لوگ بھی اگر یاد ہو, کہ در حقیقت یہ خلیج کی جنگ جو ہے 1991 کی, یہ در حقیقت ریہرسل ہے الملحمۃ العظمیٰ کا. ریہرسل اس معنی میں کہ کتنی قوتیں دنیا کی جمع ہو گئی, کتنی بڑی طاقت جمع کی گئی ایک ملک کا بھڑکس نکالنے کے لیے. ایک چھوٹا سا ملک, کتنا بڑا ملک تھا وہ, اور کتنی اور کس قدر گولہ بارود برسایا گیا, جس طرح تہس نہس کیا گیا اس ملک کو, اور ابھی تک اس کی سزا جو ہے وہ جاری ہے کہ اس کے بچے مر رہے ہیں, نہ ان کے لیے دودھ ہے نہ ان کے لیے ادویات ہیں. اس قسم کی سخت سینکشنز ابھی تک ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اس وقت کے لیے جو پہلی خبر جو حدیث میں آتا اس کا, انزی مخبر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, جو مخبر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے, ستصالحون روم صلحا آمنا, اے مسلمانوں تم صلح کرو گے رومیوں سے بڑی امن والی صلح. اب یہاں رومی کا لفظ جان لیجئے کہ یہ عیسائیوں کے لیے اور یورپینز کے لیے یہ لفظ ہے عربی زبان کا رومی, اس لیے کہ یہ عیسائی تھے وہ یورپین تھے, اس لیے کہ رومن امپائر بازنطینی حکومت جو تھی وہ بھی ساری کی ساری رومی یورپین تھے. تو یورپین کرسچن ڈم جو ہے اس کو سمجھئے کہ روم کہا جاتا ہے. تم صلح کر لو گے روم کے ساتھ یا عیسائیوں کے ساتھ, یورپین عیسائیوں کے ساتھ, فتغزون انتم وهم عدو من ورائكم, پھر تم جنگ کرو گے تم بھی اور وہ بھی مل کر ایک دشمن سے جو تمہارے عقب میں ہوگا. اب ذرا نوٹ کیجئے, یہ جو معاملہ ہے سعودی عرب کا اور ادھر سے جو ہے یہ تمام جو اس کے عقب میں پیچھے جو ہے یہ صدام, اور ظاہر بات ہے کہ اگرچہ نام تو اس کا مسلمانوں کا سا ہے لیکن ان کا جو فلسفہ ہے باسسٹ ہیں یہ, اور باس جو ہے وہ در حقیقت اسلام کی تو نفی ہے, وہ تو خاص ان کا نظریہ ہے جس میں یہودی عیسائی اور عرب جو ہیں انہوں نے مل کر ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا ہے, اور اس کے اندر اسلام کا کوئی تعلق نہیں. تو اس سے تم جنگ کرو گے, فتنصرون وتغنمون, پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تم بہت سا غنیمت حاصل کرو گے, وتسلمون, اور تم سلامت رہو گے, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. پھر اس کے بعد ایک واقعے کا ذکر ہے کہ پھر یہ بات ہو جائے گی کہ یہ صلح تمہاری ختم ہو جائے گی, فَإِنَّ ذَٰلِكَ تَغْدُرُ الرُّوم وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ, پھر یہ کہ یہ رومی جو ہے عیسائی جو ہے غداری کریں گے, بے وفائی کریں گے, اور وہ ملحمہ الملحمۃ العظمیٰ کی تیاری کریں گے. یہاں تک آتا ہے کہ وَيَشُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ أَصْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُونَ فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْإِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ, کہ پھر وہ جو لوگ ہوں گے وہاں پہ مسلمان, اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کی موت دے کر عزت دے دے گا. میرے نزدیک یہ جو کچھ ہوا تھا خلیج کی جنگ میں, اور اتنی بڑی طاقت انہوں نے جمع کر کے, پوری نیٹو کی قوت جو ہے اس کے ساتھ یہ عرب ممالک سب کے سب جڑ کر آئے اور ختم کیا, اور اس کے بعد ان کی صلح ہے, اور اب جو ہے پنجے گاڑے ہوئے ہیں امریکی استعمار نے عین سعودی عرب میں نجد کے اندر. ایک ٹیلے پر آتا ہے, میں تفصیل زیادہ چھوڑ دیے اس حدیث کے درمیان میں سے وقت کم ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر اب ان کا بیس ہے، بہت بڑا بیس ہے، ان کے جو ہے سارے اسلحہ وہاں پر جمع ہیں. لیکن یہ کہ جب یہ معاملہ ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کا جو ہے شعلہ بھڑک اٹھتا ہے فلسطین میں، اور اگر خدا نہ خواستہ جیسے کہ اندیشہ شدید موجود ہے کہ وہ مسجد اقصی کو اڑا دیتے ہیں یا قبت الصخرہ کو اڑا دیتے ہیں، تو پھر جو ایک طوفان اٹھے گا پورے عالم عرب میں. آخر نوجوان ہے، ان کے اندر وہ جذبہ بھی موجود ہے، وہ جوش شہادت بھی اب موجود ہے، تو اس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ کس قدر بڑا جو ہے ایک ہنگامہ پوری دنیا کے اندر ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ پھر یہ ساری مصالحت ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ الملحمۃ العظمیٰ کی تیاری کریں گے. اور یہ جو ملحمۃ العظمیٰ ہے، یہ درحقیقت دوسرا دور ہے جس کے لیے اب فضا ہموار ہو رہی ہے. اب وہ عرب ایک طرف ہوں گے اور عیسائی دوسری طرف ہوں گے، لیکن بالکل اسی طرح جیسے خلیج کی جنگ میں انہوں نے کیا تھا کہ اسرائیل کو میدان میں نہیں آنے دیا. اسرائیل سے کہا تم اطمینان سے بیٹھو، ہم تمہاری حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. شوارز کراس جو کہ ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس پوری مہم کا، اس نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ ہم نے یہ جنگ جو ہے اسرائیل کے تحفظ کے لیے جنگ کی ہے. وہ تو چونکہ فوجی تھا، اسے تو بات کہنے کے اندر کوئی آر نہیں تھی، نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مسلی میں. فقیہ مسند بھی سے وہ زندہ بادہ خار، اچھا تو فوجی تھا، اس نے یہ بات کہہ دی، کوئی سیاستدان تو یہ بات نہ کہتا. اس نے کہی ہم نے اسرائیل کو حفاظت کے لیے ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، عراق کی جنگ جو ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں بٹھا دیا، تم مت آنا، اگر تم میدان میں آ گئے تو مسلمان عرب جو مالک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہاں کے عوام جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر وہ ہمارے خلاف بغاوت ہو جائے گی، لہذا تم بیٹھے رہو. البتہ پیٹریوٹک مزاج انہیں دے دیے گئے کہ تمہاری طرف کوئی اسکن میزائل آئے گا تو یہ پیٹریوٹک میزائل ہوگا. اس سے پہلے اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں تھا. پہلی مرتبہ خلیج کی جنگ میں، جیسے افغانستان میں پہلی مرتبہ سٹنگر میزائل سامنے آیا تھا، اور اس نے واقعہ یہ فیصلہ کن رول پلے کیا تھا. جو حزیمت ہوئی ہے روس کو، اس میں سب سے بڑا اس کا جو تھا سبب وہ سٹنگر میزائل تھا. بالکل اسی طریقے سے جو عراق کا بھڑکس نکلا ہے، اسے بہت مان تھا اپنے اسکن میزائل پر، لیکن ہوا کیا، اسکڈ میزائل کو درمیان ہی میں خزا ہی کے اندر پیٹریوٹک میزائل نے ختم کر دیا. اور اس وقت جو ایک بہت بڑا شور برپا ہے دنیا کے اندر، یہ جو اب اسرو نے اسی پیٹریوٹک میزائل کو مزید ڈیولپ کیا ہے، ابھی اس میں کچھ خامیاں تھیں، اب اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ اینٹی بیلسٹک میزائل اگر امریکہ کی طرف آئیں گے تو ان سب کو وہ خزا ہی کے اندر اڑا دیں گے، امریکہ میں وہ پڑھنے ہی نہیں دیں گے. جس پر کہ چین اور روس دونوں نے احتجاج کیا ہے کہ اب اگر تم یہاں تک جا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاہدہ تھا کہ ہم یہ ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں پڑیں گے، اور اب ہتھیار ختم کریں گے تو اب وہ ہے کہ ہمارا وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس آف پاور ختم ہو جائے گا. یہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ آج کل یہ خبریں ہیں، چائنا اور رشیا دونوں بہت قریب آ رہے ہیں، بہت عرصے کے بعد بہت قریب آ رہے ہیں. یہ کوسوو کے معاملے میں بھی قریب آئے، اور انہوں نے دونوں نے مل کر بیان دیا تھا کہ مغربی دنیا سن لے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، اگر ہمارے معاملے کے اندر کوئی در اندازی کی کوشش کی گئی تو ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیں گے. بارہ اس وقت صورت یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کی روح سے حضور نے فرمایا ان الساعت لا تقوم حتی لا یقسم میراث ولا یفرح بغنیمت. حضور نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ صورت یہ نہ ہو جائے کہ میراث کو تقسیم نہ کیا جائے اور غنیمت سے کوئی خوشی حاصل نہ ہو. یعنی اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنے لوگ ختم ہو جائیں گے کہ پھر مال غنیمت کی تقسیم اور میراث کی تقسیم گویا کہ خارج از بحث ہو جائے گی. فرمایا ثم قال، فرمایا حضور نے عدو یجمعون لأہل الشام، دشمن اپنی پوری قوت جمع کرے گا اہل شام کے خلاف. اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب ممالک میں سے صرف ایک ملک ہے جو ابھی تک ریزسٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، ورنہ باقی سب جو ہیں وہ تو امریکہ کی گھڑے کی مچھلی ہیں، وہ سعودی عرب ہو، وہ امارات ہو، یا یہ کہ کوئی بھی اور ہو، مصر ہو، باقی جو اور ہیں وہ جو مراکو وراکو اور یہ الجیریا وغیرہ، یہ سب کے سب تو اس کی گھڑے کی مچھلیاں ہیں. لیکن ایک شام ہے کہ جس نے اپنی قوت کو برقرار بھی رکھا ہے، اور ناک چنے بھی چنوائے ہیں اسرائیل کو لبنان کے اندر، یہاں تک کہ انہیں یک طرفہ طور پر لبنان کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے. تو یہی سے در حقیقت اصل جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی. عدو یجمعون لأہل الشام ویجمعون لهم اہل الاسلام یعنی روم، اور ان کے مقابلے کے لیے تمام مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے. یعنی یہ جو مطلب میں نے کہا تھا پولرائزیشن ہو رہی ہے، کہ اب یہ معاملہ ہوگا ایک طرف مسلمان ہوں گے دوسری طرف عیسائی ہوں گے اور عیسائیوں کے پیچھے یہودی ہوں گے لیکن یہودیوں کو وہ بٹھائے رکھیں گے انہیں میدان میں نہیں آنے دیں گے ساری جنگ عیسائی لڑیں گے جس میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 80 جھنڈوں کے نیچے ان کی افواج آئیں گی اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی یعنی 960,000 کی فوج ہوگی کہ جو اس وقت میدان میں اترے گی آپ کو معلوم ہے کہ اب نیٹو کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا ہے انہوں نے 50 سے زیادہ تو متعداد جو ہے وہ نیٹو کے اپنے ممبرس کی ہو چکی ہے اور ابھی اور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس نے دوبارہ چوکس کیا ہے مضبوط کیا ہے اس کی تنابے کسی ہیں اس کو اثر و منظم کر رہے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کس لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں بہرحال اس کے بعد کیا ہوگا تو اس کے بعد ایک تفصیل آئی ہے کہ پہلے دن جب جنگ ہوئی ہے وہ آرمگیڈون اور یہ یہی لبنان کا جو علاقہ خالی کیا گیا اسی جگہ پر یہ جنگ ہونے والی ہے یہی ہرمگیڈون جو ہے وہ ایک مقام کا نام ایک وادی کا نام ہے سب سے بڑی جنگ یہاں ہوگی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری عالمگیر جنگ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے العالمین وہ شمالی افریقہ میں لڑی گئی تھی اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی چونڈے کی جنگ جو تھی 1965 میں وہ بھی ٹینکس کی بہت بڑی جنگ تھی اسی طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ پیش آئے گا اور اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے بالکل موت کی بیعت کر کے جیسے کہ حضور نے بیعت کی تھی جبکہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس سے پہلے بیعت للموت اسی طرح مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو موت پر بیعت کر کے نکلیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے یا غالب ہو کر آئیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو یہ جنگ جاری رہے گی اور بہت سے مسلمان شہید ہوں گے اس میں لیکن پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہوگی اور پھر ایک بہت بڑا رن پڑے گا بہت بڑا مارکا ہوگا اس میں البتہ یہ جان لیجئے کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ غالباً ایٹمک اسلحہ استعمال نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ کیا ہے اب دوبارہ جو ہے وہ کولڈ وار کی فضا دنیا میں پیدا ہو رہی ہے چائنا رشیا ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں اور یہ کولڈ وار یہ کہہ بھی رہے ہیں وہ کہ جو بھی امریکہ نے نئی ڈیولپمنٹ کی ہے ہتھیاروں کی اور اس کا نتیجے میں اب کولڈ وار کی کیفیت دوبارہ پیدا ہو جائے گی تو گویا کہ اس اندیشے سے ایٹمک اسلحہ استعمال نہیں ہو سکے گا اور جنگ ہوگی کنونشنل وارفیئر اور کنونشنل وارفیئر میں ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ لوگ جیت نہیں سکتے جن لوگوں کے لیے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ بالے غنیمت نہ کشور کشائی منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نہ امیدی اس کو دیکھا چاہیے یہ لوگ جو ہے یہ قطر نہیں میدان میں کھڑے رہ سکتے اور نہیں مقابلہ کر سکتے مسلمانوں سے جن میں جوش جہاد جو ہے وہ دینی اعتبار سے ایمان کے تقاضے کے طور پر اور شوق شہادت جو ہے وہ ان کے خون کے اندر جو ہے ملا ہوا ہے لہذا اس کے بعد پانسا پلٹے گا اور پھر جب پانسا پلٹے گا اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس وقت اچانک یہ خبر آئے گی لیکن اس جنگ کے اندر کتنے لوگ مریں گے اس کو سن لیجئے حتی ان الطائر لا یمر بجنابیتہم فلا یخلفہم حتی یخر میتا یہاں تک کہ اتنی لاشوں سے اٹا ہوا ہوگا وہ پورا میدان کہ ایک پرندہ جو ہے ان کی لاشوں کے اوپر سے اڑتا ہوا جائے گا اور اترنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی وہ چاہے گا کہ میں کسی کھلی جگہ پر جا کر اتروں تو تھک کر گر پڑے گا مر کر لیکن اسے جگہ نہیں ملے گی اتنی اموات اس جنگ میں ہونی ہے یہ ہے الملحمۃ العظمیٰ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آتا ہے کہ مسلمانوں کو جب اس میں فتح ہو جائے گی پھر اب دیکھیں گے حساب لیں گے تو ایک باپ کے بیٹے 100 تھے ہو سکتا ہے وہ دادا کی اولاد شمار ہو رہی ہو ان میں سے صرف ایک بچا ہوگا 99 ختم ہو چکے ہوں گے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں کیا غنیمت جو ہے اس کی کوئی خوشی ہوگی اور کیا کہیں اسی درجے میں جو ہے وہ کوئی میراث کی تقسیم کا سوال پیدا ہوگا یہ ہے وہ میدان جس کے لیے کہ اب فضا ہموار ہو رہی ہے الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے اب اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں میرے نزدیک ایک فیصلہ کن کردار ہے پاکستان کا بھی افغانستان کا بھی چنانچہ بن گوریون نے 1967 میں جب انہیں عظیم فتح حاصل ہوئی تمام عرب ممالک آس پاس کے جو تھے سب شکست کھا گئے شام شکست کھا گیا مصر شکست کھا گیا شرق اردن جو ہے وہ شکست کھا گیا ادھر سے انہوں نے رائے سینا لے لیا ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے ادھر سے سارا ویسٹ بینک لے لیا تو جو فتح کی نشے میں تھا بن گوریون اس نے تقریر کی پیرس میں 1967 میں اور اس نے وہاں کہا تھا یہودیوں کے ایک جلسے میں کہ ہمیں عرب ممالک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے ہمارا اصل مقابلہ پاکستان سے ہوگا اصل دشمن ہمارا پاکستان ہے بن گوریون از آن ریکارڈ اس نے یہ بات 1967 میں پیرس کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہی اپنے یہودیوں کے اجلاس میں کہ تیاری کرو کہ تمہارا اصل معاملہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے، مقابلہ ہوگا پاکستان سے. اس کی خاص وجہ ہے، ظاہر بات ہے کہ عالم اسلام میں جو خوشی کی لہر دوڑی تھی جب ہمارے ہاں دھماکے ہوئے ہیں، جہاں ایٹمی دھماکے ہم نے کیے، پورے عالم اسلام میں ایک مسرت اور خوشی، اس کی لہر کیوں دوڑ گئی تھی؟ یہ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف پاکستان کا بوم نہیں ہے، یہ تو در حقیقت پوری امت مسلمہ کے لیے، اور پاکستان اسرائیل کے وجود سے ایک سال پہلے اللہ نے قائم کیا. 1947 میں پاکستان قائم ہوا، 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا، ایک سال پہلے، 9 مہینے اصل میں صحیح جو ہے تعداد وہ 9 ماہ پیشتر پاکستان وجود میں آیا، پھر اسرائیل آیا. اور اسرائیل کے سارے زہر کا اصل جو تریاق ہے، اصل جو علاج کرنا ہے، وہ پاکستان نے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ احادیث میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ یخرجو من خراسان رایات سود، خراسان کے علاقے سے، یہ افغانستان کا علاقہ، یہاں سے وہ سیاہ پرچم لے کے فوجیں چلیں گی اور کوئی طاقت ان کا رخ نہیں پھیر سکے گی، یہاں تک کہ حتی تن سبب ایلیا، جا کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے. تو یروشلم جو آج سب سے بڑا بون آف کنٹینشن تو یروشلم ہے، ساری گفتگو تو ختم ہو رہی ہے، ڈیڈ لاک ہو رہا ہے یروشلم کے اوپر، باقی چیزوں میں تو کافی کچھ ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ اسرائیلی حکومت نے کی ہے، کافی علاقے ان کو، اتنے پرسنٹ زمین اور لے لو، اتنے پرسنٹ اور لے لو، یہ شام کو بھی تقریباً پورا گولان ہائٹ دینے کو تیار ہے، سوائے تھوڑی سی پٹی کے جس کے اوپر یہ جھگڑا ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ یہ مسئلہ ہے سارا کہ جس کے اوپر کہ یہ سارا معاملہ اٹھے گا یروشلم کا، یروشلم کو واگزار کرانے کا معاملہ جو ہے، جیسے پہلے ہوا تھا، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والے عرب نہیں تھے، کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. آج پھر کھویا ہے عربوں نے، 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں کھویا گیا، ہمارے ہاتھ سے گیا یہ مشرقی حصہ جو ہے یروشلم کا، لیکن واپس لیں گے خراسان سے جانے والی فوجیں. اور پاکستان کا ایٹم بوم اور خراسان کا یہ بازو شمشیر زن، وہ افغان قوم جو 15 لاکھ جانے دے چکی ہے، اس سے ظاہر بات ہے کوئی شکست نہیں دے سکتا، جتنے ہی اس پر سینکشن لگا لیں، جو چائے ہلکی سی چائے کے ساتھ روٹی کھا کر بھی پورے دن کا گزارا کر سکتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو، ان کے لیے تو زندگی کی آسائشیں ہوں نہ ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں، وہ لوگ جس طریقے سے جس سطح پر زندگی گزارتے ہیں اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ پھر جو ان کے اندر ایک جذبہ ہے اور جس کے ساتھ کے وہ لڑ رہے ہیں، تو اللہ کرے گا کہ یہیں سے یہ معاملہ ہوگا. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر یقیناً بہت بڑا رول پلے کرے گا. اب میں آؤں دوسری بات کی طرف، دوسرا واقعہ جو اہم ہوا ہے اور اہمیت کے اعتبار سے اس پہلے واقعے سے کم نہیں ہے کسی طرح بھی، وہ یہ ہے کہ کشمیر میں جس گروہ نے سب سے پہلے مسلح جدوجہد شروع کی تھی، جو جمعیت حزب المجاہدین، انہوں نے سیز فائر کیا ہے یونی لیٹرل، اپنی طرف سے آفر کر کے انہوں نے جنگ بندی کر دی ہے بھارت کے خلاف، اور یہ کہ موقع ہم دے رہے ہیں کہ بھارت مذاکرات کرے. یہ واقعہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، اس کے بہت دور رس نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اچھے نتائج نکلیں گے اس پر. اگرچہ فوری طور پر تو جو رد عمل آیا، جتنی جہادی تنظیمیں پاکستان بیسڈ ہیں، چاہے وہ لشکر طیبہ ہے یا حرکت المجاہدین ہے یا اور ہیں، وہ تو کئی 8-10 کے نام آج کے اخبار میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان سب نے جو ہے، جماعت اسلامی نے بھی شدید مذمت کی، جماعت اسلامی نے سید صلاح الدین جو ان کے کمانڈر ان چیف ہیں ان کو بھی گویا کہ برطرف کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ آج کی اہم ترین خبر یہ ہے، یہ میں نے نوائے وقت اور جنگ دونوں میں پڑھی ہے، چھوٹی سی سرخی کے ساتھ ہے، اہم ترین خبریں اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتی ہیں، کونوں کے اندر، خدروں کے اندر لگی ہوئی، کہ پاکستان کی ایک نہایت اہم ترین شخصیت نے رات بھر بڑے طویل عرصے تک مذاکرات کیے ہیں پاکستان جتنے مجاہدین گروپس ہیں ان کے سربراہوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا اس طریقے سے مذمت کرنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تم سے بھی مشورہ کر لیتے تو اچھی بات تھی، اور یہ بات سید صلاح الدین نے بھی کہی ہے کہ دوسروں سے بھی مشورہ ہو جاتا تو بہتر تھا، لیکن بہرحال ان کا جو لوکل کمانڈر اس وقت ہے کشمیر کے اندر عبد المجید ڈار، اس نے اعلان کیا، اور اس کے بعد اس اعلان کو اون کیا ہے سید صلاح الدین نے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ہے جنہوں نے کہ وہاں مسلح جدوجہد شروع کیے، جماعت اسلامی کے زیر سرپرستی، جماعت اسلامی ہی کے سرپرستی میں یہ سارا کا سارا کام وہاں شروع ہوا ہے. اگرچہ میری معلومات کی حد تک وہاں پر جماعت میں اختلاف رائے ہوا تھا، اور بہت سے لوگ آزاد جو کشمیر کی جماعت ہے، اس لیے کہ کشمیر کی جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی نے علیحدہ رکھا ہوا ہے، وہ بھارت کی جماعت اسلامی سے علیحدہ ہے، کہ جیسے کہ کشمیر ابھی ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے تو جماعت اسلامی پاکستان میں بھی ہے، جماعت اسلامی بھارت میں بھی ہے، لیکن ان کا کوئی تنظیمی رابطہ آپس میں نہیں ہے. اسی طرح کشمیر کی تنظیم وہاں کی بھی اور کشمیر کی تنظیم ہماری بھی، یہ بھی علیحدہ ہیں، اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس ہے. تو وہ جو کشمیر کی تنظیم تھی آکوپائڈ کشمیر کی، اس میں اختلاف رائے ہوا تھا اور بہت سے لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلح جدوجہد کا آغاز کیا جائے. لیکن بہرحال جماعت اسلامی پاکستان ہی کے کچھ سرکردہ لوگوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا، پرسویٹ کیا، وہاں مسلح جدوجہد شروع ہوئی. تو بہرحال جماعت اسلامی کی طرف سے شدید مذمت ہوئی ہے. لیکن یہ کہ رات جو اجلاس ہوا ہے اور ایک انتہائی اہم جو ذمہ دار ہیں حکومت کے، انہوں نے ان سب سے گفتگو کر کے پھر ان کو آمادہ کیا ہے کہ اس معاملے میں بیان بازی نہ کریں، اور پھر اس کے بعد ان کا ایک علیحدہ اجلاس ہوا جس میں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اس معاملے میں ہم بیانات نہیں دیں گے. میرے نزدیک اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کے بھی کچھ نہ کچھ آشیرواد اس میں شامل ہیں. اگرچہ قاضی حسین احمد صاحب کی طرف سے ابھی بیان جو آیا بہت سخت آیا ہے، آج تو نہیں ہے کوئی بیان ان کا، میں نے خاص طور پر دیکھا بھی اس لیے کہ مجلس عاملہ کا ان کا اجلاس تھا کل، شاید کوئی بیان آتا، لیکن یہ کہ آتے ہی انہوں نے بیان جو دیے وہ بہت سخت دیے، اور اس کا ایک خاص سبب معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ عام طور پر جو شکوک پیدا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید یہ امریکہ میں کوئی قاضی صاحب نے کوئی گٹھ جوڑ کیا ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پھر جماعت اسلامی کی زیر اثر جو تنظیم تھی جمعیت حزب المجاہدین، اس نے سیز فائر کیا ہے. تو شاید اس خوف سے یا اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے وہ اس کی انتہائی مذمت کر رہے ہیں. بہرحال وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میں جہاں تک عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ صحیح ترین راستہ ہے، اس لیے کہ بارہا میں یہاں یہ عرض کر چکا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا، ناممکنات میں سے. آپ نے ٹیسٹ کر لیا ہے بھارت کتنے عرصے سے 6-7 لاکھ فوج لگائے ہوئے اور ابھی تک اس کی ہمت نے جواب نہیں دیا. حالانکہ کئی سال پہلے کہا تھا اسلم دیگ صاحب نے کہ یہ 5 لاکھ کی تعداد اگر کہیں ہو جائے فوج کی جو ڈپلائڈ ہوتی ہے تو پھر وہ ملک جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سسٹین نہیں کر سکتا. وہ 5 کی 6 ہوئی، 6 کی 7 لاکھ ہو چکی ہے، لیکن بھارت کے اندر اس کی معیشت جو ہے اتنی مضبوط ہے کہ برداشت کر رہا ہے. اس حوالے سے ظاہر بات ہے کہ کنونشنل وار جو ہے ہم بھارت کے ساتھ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم سسٹین نہیں کر سکتے. کوئی لمیٹڈ جنگ ہو تو ہمارا پلڑا بھاری رہے گا، مسلمانوں کا جوش جہاد اور ذوق شہادت جو ہے وہ یقین بالا رہے گا، لیکن سسٹین کیسے کریں؟ آپ کے پاس تیل نہیں ہے، آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اگر وہاں سے بھی بند ہو جائیں، اسلحہ بھی نہیں آ رہا ہے، تیل کا معاملہ بند ہو جائے، لائف لائن آپ کی کٹ جائے، اگر یہ ٹرینیں جو ہیں وہ نہ آ رہی ہو، آئل ایکسپریس نہ چل رہی ہو، تو آپ کا ٹینک کیسے چلے گا؟ تو سسٹین وار مشکل ہے. لہذا سیدھی سی بات یہ ہے جو میں کئی مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملات مذاکرات ہی سے طے ہونے چاہیے. اور اس معاملے میں آپ کو یاد شاید ہو پورے 5 مہینے قبل 25 فروری 2000 کو میں نے یہاں مفصل تقریر کی تھی جو میثاق کے اپریل کے شمارے میں شائع ہوئی تھی. اس کا عنوان یہ ہے کہ یہود و ہنود کے خلاف دو طرفہ جنگ میں مجوزہ حکمت عملی، بھارت کے ساتھ صلح حدیبیہ طرز کی مفاہمت اختیار کی جائے. یہ میں نے 25 فروری کو یہاں تقریر کی، آج 28 جولائی ہے، 5 مہینے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس کے معاملے کے اندر یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرح سے بھارت پر دباؤ ڈال رہی ہے، مذاکرات کرو مذاکرات کرو مذاکرات کرو. بھارت کا ایک ہی جواب ہے کہ جب تک جو بھی سرحد پار سے جو بھی یہاں پر آتے ہیں لوگ اور یہاں پر آ کر جو بھی تقریبی اس کے خیال میں تقریبی کارروائیاں کر، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو میرے نزدیک حزب المجاہدین نے اس وقت کارنر کیا ہے بھارت کو کہ ٹھیک ہے ہم سیز فائر کر رہے ہیں، ایک موقع دے رہے ہیں، اب دیکھیں تم کیا کرتے ہو، آؤ بیٹھو میز کے اوپر، پاکستان کے اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہو، کچھ دے کر کچھ لے کر معاملہ کر لیا جائے. اور اس میں باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بے شمار فارمولے جو ہے امریکہ کے اندر بن چکے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس نے کئی مرتبہ جو ہے وضاحت کی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے تھنک ٹینک کی بات میں یہاں پہ ایک تقریر کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ اس طریقے سے تقسیم ہو جانی چاہیے کہ یہ آزاد کشمیر اور گلگت اور بلتستان وغیرہ پاکستان کے پاس رہے جیسا کہ ہے، اور جموں اور لداخ جو ہے جو غیر مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ بھارت اپنے ساتھ ضم کر لے. اور یہ جو صرف وادی ہے، اب اس کے لیے ان کا کہنا یہ کہ اسے ایک آزادی دے دی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. میرا کہنا یہ کہ وادی کی حد تک، صرف وادی کی حد تک ریفرنڈم ہو جائے، اگر وادی کے لوگ آزاد رہنا چاہیں تو آزاد بھی رہیں، اور اگر پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں پاکستان کے ساتھ آ جائیں. اس لیے کہ حقیقت میں تقسیم ہند کے فارمولے کی روح سے حق پاکستان کا بنتا ہے. تقسیم کشمیر کو تو میں تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ جیسے پنجاب تقسیم ہوا تھا، جیسے بنگال تقسیم ہوا تھا، اسی بنیاد پر ہوا تھا. پنجاب کے جو اضلاع بھارت کے ساتھ ملحق تھے اور وہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اصول یہی مانا گیا. باقی جو ڈنڈی ماری ہے وہ تو جو بھی باؤنڈری کمیشن تھا اور جو وائس رائے تھا اس وقت کا، انہوں نے جو بھی سازش کی ہے، ڈنڈی ماری ہے، گرداسپور کا علاقہ دیا ہے بھارت کو، اور بہت سے اور ایسے بھی علاقے کے جو پاک جو مسلم اکثریت کے تھے وہ بھی وہاں باؤنڈری کمیشن نے بھارت کے ساتھ شامل کر دیے. لیکن اصول یہ تھا کہ جو بھی ملحقہ علاقے ہوں گے بھارت کے ساتھ، پنجاب کے جہاں کے غیر مسلم اکثریت ہوگی وہ بھارت کے ساتھ آ جائیں گے. اسی طرح جو ملحقہ علاقہ ہوگا مغرب مشرقی پاکستان کا، جو کہ جس کے اندر ہندو اکثریت ہوگی غیر مسلم اکثریت، وہ بھارت کے ساتھ چلے جائیں گے. تو جس اصول پر پنجاب تقسیم ہوا، جس اصول پر بنگال تقسیم ہوا، اسی اصول پر کشمیر تقسیم ہو جانا چاہیے. یہ وہ بات تھی جو میں نے کہی تھی، اور برملا ویسے تو کئی مرتبہ اور کئی سال سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی صورتحال تیار ہو گئی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت بھی اب اس طرز پر سوچ رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو ایک انتہائی اہم، اب وہ انتہائی اہم کون ہو سکتے ہیں مجھے نہیں معلوم، قیاس آرائی کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دونوں اخباروں نے کہا انتہائی اہم ذمہ دار شخص نے ان تمام جہادی گروپس جو ہیں پاکستان بیس، ان کے سربراہوں سے ملاقات کی طویل رات گئے تک، اور اس میں بہرحال ان سے یہ کہا گیا کہ آپ لوگ بیان بازی سے کام نہ لیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپس میں مل کر طے کر لیا ہے کہ وہ بیان بازی نہیں کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے نزدیک یہی شکل ہے تقسیم کشمیر کا کوئی فارمولہ ہو، اور اس میں جیسے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضور نے کوئی دب کر صلح کر لی تھی، اس لیے کہ معاملہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دشمنوں سے سابقہ تھا. ایک دشمن قریش اور اس کے جو حواریین تھے، اس کے آس پاس کے قبائل جو تھے مکے کے آس پاس کے. دوسرا دشمن خیبر میں جو یہودیوں کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا. اور تیسرے تھے بنو غطفان کے قبائل لجد کے علاقے کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو یوز کہیے کہ ماسٹر سٹروک ہے، یہ سٹیٹ مین شپ کا بہت بڑا شاہکار ہے کہ قریش کے ساتھ صلح کر لی، چاہے کچھ دب کر صلح کی ہو. آپ نے یہ بھی گوارا کر لیا کہ ہم احرام یہی کھول دیتے ہیں، یہی پر اپنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اور عمرہ قضا اگلے سال آ کر ہم کر لیں گے. اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے بھاگ کر آئے گا مدینے تو ہم واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر گیا، کوئی مرتد ہو کر مسلمان اگر گیا مکے واپس، تو مکے والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. اسی پر خون کھول رہا تھا صحابہ کا، لیکن حضور نے صلح کی. نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے ہی ڈیڑھ مہینے کے بعد ہی آپ نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کر لیا، اس لیے کہ اب قریش خیبر کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے تھے، ان کے ہاتھ بند گئے تھے. یہ ایک ہوتا ہے معاملہ کہ کسی وقت دب کر صلح کرنے میں بھی، جس کو کہ پھر قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے تو آپ کو بڑی کھلی فتح عطا کر دی. اور یہ کہ آپ لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. رسول کا جو خواب تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ یقیناً سچا تھا. اور اے مسلمانوں، انہوں نے جو دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے، تم لازمن اگلے سال تم داخل ہوگے مکے کے اندر پورے امن کی کیفیت میں. تین دن کے لیے قریش نے خالی کر دیا تھا مکہ مکرمہ، اور پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، مسلمان وہاں رہے تین دن آرام کے ساتھ، اور طواف کیے اور عمرے کے تمام مناسک ادا کیے امن کے ساتھ، اپنے سر بلواؤ گے بھی اور کتراؤ گے بھی. اور دیکھو، تم نہیں جانتے وہ کچھ جو اللہ جانتا ہے. عالم بارم کا نہ ہو فجال من دون ذالک، عمرہ جب قضا کا عمرہ تم کرو گے اگلے سال، اس سے پہلے ہی ایک بہت بڑی فتح ہم تمہیں دے چکے ہوں گے. اس سے پہلے فتح خیبر تھی، جس سے بہت بڑا مال غنیمت جو ہے مسلمانوں کو ہاتھ آیا، اور مسلمانوں کی مفلسی جو ہے وہ گویا کہ اس کا ایک دم علاج ہو گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں اچھی طرح آسائش پیدا ہو گئی. تو یہ معاملہ بھارت کے ساتھ بھی کرنا، تو میں یہ پرچہ جو ہے اپریل کا شمارہ اس میثاق کا، میں نے پتا کیا بہت تھوڑے ہمارے پاس نکلے ہیں، وہ میں اشارے یہاں لے آیا ہوں. جن حضرات کو بھی دلچسپی ہے، وہ میری اس تقریر کو، چونکہ اس میں کوئی شاید 28 صفحات کے اوپر یہ پہلی پوری تقریر ہے، اور اچھا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ہمارے ساتھیوں نے اس کو ٹیپ سے اتار کر اور شائع کر دیا، تاکہ اگر یہ آج میں یہ بات کہتا تو یہ کہا جاتا کہ یہ تو مشتبہ جنگ یاد آئے والی بات ہے، میں 5 مہینے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، اسی لیے آج بھی بھرپور تائید کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی انیشیٹو لیا ہے حزب المجاہدین نے 100% درست ہے، اور پاکستان بیس مجاہدین کو بھی اپنے ہاتھ روک لینے چاہیے، اس لیے کہ ان کی حیثیت انصار کی ہے، اصل جھگڑا ان کا ہے، وہ جو انڈیجنس کشمیری ہیں سب سے بڑی تعداد ان کی جو ہے وہ تو حزب المجاہدین میں ہے، کام شروع کرنے والے تو وہ تھے، اس حوالے سے آپ کی حیثیت جو ہے وہ در حقیقت انصار اور عوام کی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ مدعی سست گواہ چست والی بات تو نہیں ہونی چاہیے دنیا میں، آپ لوگ تو مددگار ہیں، تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیں، کوئی حل نہیں ہے، واقعتاً بھارت جو ہے مذاکرات کی میز پر آتا ہے کہ نہیں آتا، واقعتاً وہ جو ہے اس معاملے کے اندر کوئی لچک دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا، واقعتاً وہ اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے اپنی سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ایک موقع ان کو دے دیا جائے، آزما لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں جو پاکستان میں بیسڈ ہیں جتنی بھی جہادی گروپ، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی میرے نزدیک، تو میرا مشورہ انہیں یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح سیز فائر کر دیں، کہ فی الحال جو موقع حزب المجاہدین دے رہی ہے بھارتی حکومت کو وہ ہم بھی دیتے ہیں، تاکہ یہ پوری حجت قائم ہو جائے اور بھارت کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ وہ مذاکرات سے یا ثالثی سے فرار کے لیے وہ بہانہ بنائے کہ دیکھو جی وہ تو بارڈر کے پار سے ہمارے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کو جو ہے دہشت گرد جو ہے مشہور کر دیا ہے بھارت نے، ظاہر بات ہے اس کی سفارتی جو اس کی صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، وہ ہماری استعداد سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ جتنا کچھ خرچ کر سکتا ہے اپنے سفارت خانوں پر ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے ہاں اس طرح کے ٹرینڈ آدمی بھی نہیں ہے جس طرح کے ان کے ہاں موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ کمپیوٹر کے اندر امریکہ کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ بنگلور، جیسے کہ ویسٹ کوسٹ کے اوپر وہ ایک شہر ہے جو مشہور ہے اسی کام کے لیے، اسی طریقے سے ساؤتھ انڈیا میں بنگلور جو ہے کمپیوٹر کے اعتبار سے ایکسپورٹ میں اس پر دنیا میں مد مقابل بن کر آ گیا ہے امریکہ کا، وہاں سائنسدان ہزاروں لاکھوں سائنسدان پڑا ہوا، ہمارے یہاں کہاں ہیں؟ اور ہمارے یہاں تو جو بھی تھے وہ جا کر باہر جو ہے وہ وہاں پر ہی جم گئے ہیں، اور وہیں پر جو ہے ان کی محنتیں اور صلاحیتیں جو ہیں وہ امریکہ کے کام آ رہی ہیں، اکثر و بیشتر وہی ہیں، واپس آتے نہیں ہیں. لیکن بھارت کا معاملہ بڑا مختلف ہے، اس پہلو سے یہ ہے کہ ہمیں ایک بھرپور موقع دے دینا چاہیے. البتہ جیسے کہ سید صلاح الدین صاحب نے کہا ہے کہ بہرحال ہتھیار ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں گے دوبارہ اٹھا لیں گے، لیکن ایک دفعہ جو ہے حجت اتمام حجت کر دیا جائے بھارت پر، تاکہ عالمی رائے عامہ جو ہے وہ بھی دیکھ لے کہ یہی ایک عذر پیش کر رہا تھا بھارت، کہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو یہ معاملہ جو ہے حزب المجاہدین کی طرف سے بھی، اور اللہ کرے کہ ہمارے جو پاکستان کے جہادی گروپ ہیں وہ بھی اعلان کر دیں، اور اعلان کے نتیجے میں آخری حجت قائم ہو جائے بھارت پر، تاکہ اسے مذاکرات سے یا ثالثی سے فرار کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے. یہی دو باتیں تھیں جو آج مجھے آپ سے عرض کرنی تھی. ابھی تشریف رکھیے، ایک تو یہ کہ پچھلے جمعے میں ایک سوال میرے پاس آیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ جواب دوں گا. یہ کوئی عبد الماجد صاحب ہے، قمر عبد الماجد صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو لوگ یہاں آ گئے وہ مسلمان ہیں، جو وہاں رہ گئے وہ اسلام سے خارج، قرآن سے ثابت ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل ہی غلط ہے، بالکل بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے علم میں کوئی بھی ایسا عالم دین نہیں ہے جس نے کوئی ایسی احمقانہ بات کی ہو، میرے علم میں نہیں ہے. یہ کسی شخص کا جو ہے کسی چندو خانے کی اڑائی ہوئی بات ہو تو ہو. ہاں ایک بات ضرور ہے، مولانا مودودی سے غلطی ہوئی تھی ایک موقع پر، اور وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. جب ہجرت فرض کر دی گئی تھی تو مکے کے جو مسلمان مکے میں مقیم رہ گئے انہوں نے ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت فرض کر دی گئی. تو یہاں مسلمانوں سے کہہ دیا گیا تمہارا اب ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، کوئی مراسم نہیں رہیں گے، کوئی تم پر ان کی ذمہ داری نہیں ہے جب تک کہ ہجرت نہ کریں. اس آیت کے حوالے سے مولانا مودودی نے ایک موقع پر یہ رائے ظاہر کی تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں کو اب ہندوستانی مسلمانوں سے کوئی گہرے روابط نہیں رکھنے چاہیے. ایک اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بات صحیح بھی تھی، اس لیے کہ ان ضوابط کو دشمن استعمال کر سکتا ہے، یہ ہمارے لیے کمزوری کا ایک سورس بن سکتے ہیں. لیکن اس پر جو جواب جو لکھا تھا بہت تفصیل کے ساتھ، اور وہ بھی ترجمان القرآن میں شائع کر دیا تھا مولانا مودودی نے، مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس کا جواب دیا تھا بہت مدلل، کہ آپ غلط جگہ پر، آیت کا انتباہ غلط جگہ کر رہے ہیں، وہاں ہجرت فرض تھی، یہاں فرض نہیں ہے. پھر یہ کہ وہاں دارالحجرت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، آؤ وہاں تو کہا جا رہا تھا آؤ، اور جو آ رہا ہے اسے گلے سے لگا رہے تھے، تم نے اپنے بارڈر بند کر رکھے ہیں، تمہارے لیے تو یہ ہے کہ وہ ویزا دینے میں تمہیں دقت ہوتی ہے مسلمانوں کو. بھارت کا مسلمان جو ہے وہ کئی کئی رات پڑا رہتا ہے دہلی کے اندر ہائی کمیشن کے باہر, تب کہیں جا کر ویزا ملتا ہے. تو کیسے ہیں یہ حالات؟ تو بالکل ایک دوسرے سے بالکل نقیض ہیں, ان دونوں میں تضاد ہے. بس یہ تو میرے علم میں ہے کہ مولانا مودودی نے سے ایک خطا ہوئی تھی, غلطی ہو جاتی ہے, علماء سے ہوتی ہے, بڑے لوگوں سے ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کہ ان صاحب نے لکھی ہے قمر صاحب نے. قرآن کالج میں اب میں خاص طور پر پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا, ذرا دو چار منٹ بیٹھیے. یہ جو آج کی آیت خاص طور پر تھی, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, اس کا کچھ آپ سے بھی خطاب ہے یا نہیں؟ کل شکر اور ثنا اس اللہ کے لیے جس نے کتاب نازل فرمائی اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی میرا کتاب کیا کبھی مطالعے سے گزرا ہے؟ کبھی مطالعہ کیجئے اس کا, انگریزی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, پشتو میں بھی ہے, سندھی میں بھی ہے. یہ تو وہ ہے کتاب کیا میرا کہ جو بہت ہی یونیورسل سمجھیے کہ مسلمانوں پر کیا فرائض ہیں. لیکن یہ کہ اس کے لیے ہم نے جو دو ادارے قائم کیے ہیں, ایک ہے 9 ماہی کورس کر دیا, پہلے 1 سال کا ہوتا تھا کہ وہ رجوع الی القرآن کورس. آپ نے ڈاکٹری پاس کی, انجینئرنگ پاس کی, کچھ اور کیا, کوئی پی ایچ ڈی کی, لیکن دین کے اعتبار سے آپ جاہل ہیں, پڑھے لکھے جاہل. پی ایچ ڈی فزکس میں ہے, پی ایچ ڈی کیمسٹری میں ہے, عربی زبان کا الف کا نام دے نہیں آتا, قرآن مجید کا ترجمہ ایک آیت کا نہیں کر سکتے. تو یہ پڑھے لکھے جاہلوں کے لیے ہم نے یہ نظام بنایا ہے, 9 مہینے نکالے اپنی زندگی کے اور وہ شامل ہو اس کورس کے اندر, رجوع الی القرآن کورس. کیونکہ 1 ستمبر سے اس کا پھر آغاز ہوگا, اب اگر شروع ہو رہا یہی مہینہ ہے. لیکن ایک بات مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور سے جو لوگ اس کورس میں شریک ہوتے رہے ہیں ان کی اکثریت درمیان میں چھوڑ جاتی ہے, باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں. باہر سے جو آتا ہے وہ اپنی ملازمت ہو, کچھ اور ہو, کاروبار ہو, اس سے فارغ ہو کر آتا ہے. لاہور کا آدمی سوچتا ہے میں کچھ کاروبار بھی کرتا رہوں گا, شام کو دکان پہ چلا جاؤں گا, شام کو میں اپنا کچھ جاب بھی کر لوں گا. یہ کام اس طریقے سے ہونے والا نہیں ہے, یہ اتنا حقیر کام نہیں ہے. یہ کام اگر کرنا ہے, عربی سیکھنی ہے, قرآن سمجھنا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر 9 مہینے خالص نکال لیجئے اپنی زندگی کے, اس میں کوئی اور کام ساتھ نہیں کر سکتے, ورنہ آپ ساتھ نہیں چل سکیں گے, درمیان میں چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو میں نے اسی لیے 1 مہینے پہلے آپ کو خبردار کیا ہے کہ ستمبر اگست کے اواخر میں اس کے داخلے ہوں گے اور ستمبر سے کلاسز شروع ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ قرآن کالج جس کا میں نے تعارف کرایا تھا پچھلے جمعے میں بھی, اس کا سٹال آج بھی باہر موجود ہے. آج اس کا بروشر یہاں تقسیم نہیں ہو رہا, لیکن جو آج لوگ ہیں کل نہیں تھے, پچھلے جمعے میں نہیں تھے, وہ سٹال سے بروشر بھی حاصل کر لیں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے, بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں, حالانکہ آج کل آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں ایک ایک صفحے کا پورا اشتہار آتا ہے کالجوں کے لیے, اس لیے کہ یہ دھندا ہے, بہت بڑا کاروبار ہے. ہمارا کالج خسارے میں ہے, لاکھوں روپے انجمن خدام القرآن کو خرچ کرنے پڑتے ہیں ہر سال, اس لیے کہ ہم تو اصل میں خدمت کے ارادے سے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ایف اے میں آئیں, آئی کام میں آئیں, یا پھر آئی سی ایس میں ہیں, جو بھی نوجوان ہیں وہ داخل ہوں, کم سے کم یہ ہے کہ ایف اے میں آئیں گے تو یہ کہ وہ بی اے کریں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, عربی زبان لازمن پڑھیں گے, تاکہ قرآن کا اور جدید فکر سائیکالوجی ہو, یا یہ کہ ہسٹری ہو, یا یہ کہ پولیٹیکل سائنس ہو, یا اکنامکس ہو, یا فلسفہ, اس کا مطالعہ کریں گے تو فکر جدید جو ہے اس کی غلطیاں ان پر واضح ہوں گی اور کوئی کام کر سکیں گے. تو اس کے لیے میں پھر آج آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ شاید 5 کو انہوں نے انٹرویو رکھے ہوئے ہیں داخلے کے لیے, تو آج اب موقع جو ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے, آپ لوگ